پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم وعلى آله الطیبین سيما بقية الله في الأرضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، درود به محمد وعلى آله. معمولاً ہم نے اکثر کو ایسے خاندانوں میں پیدا کیا ہے جہاں ہم نے بچپن سے امام حسین کی محبت کو اپنے خاندانوں سے حاصل کیا، خدا کے لیے اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت خدا ہمیں نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، درود بھیجے گا محمد والے والے رضی اللہ عالم نے اس دنیا میں اس کائنات میں انواع اقسام کی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر کوئی طاقت کوئی توانائی نہیں ہے، ان کا وجود منجمد ہے، جیسے خلق ہوئے آخر تک ویسی رہیں گے، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر تبدیلی ہے تغیر ہے تولید بھی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک جسم ہے جسم بڑھتا ہے جسم گھٹتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر تدبیر کی صلاحیت بھی ہے، تدبیر کی صلاحیت ہونے کے باوجود ان میں ترقی نہیں ہے، ترقی نہیں کر سکتے، جہاں پہ خلق ہوئے وہیں پہ نہیں، شاید انواع مخلوقات میں دو مخلوق سے بہتر ہیں جو ترقی بھی کر سکتے ہیں اور تنزل بھی کر سکتے ہیں، اوپر بھی جا سکتے ہیں نیچے بھی آ سکتے ہیں، ان دونوں کو خدا تعالیٰ نے جن و انس کے عنوان میں تعبیر فرمایا، دو مخلوقات ایسی ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ جن کے پاس اوپر جانے کا بھی امکان ہے اور نیچے آنے کا بھی امکان ہے، صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ممکن تھا کہ خدا سب کو اوپر بھیج دیتا یا سب کو نیچے بھیج دیتا، اگر ہم کہیں کہ ایسا ہونا ہو تو جواب ہوگا کہ اس کے لیے علیحدہ مخلوقات موجود ہیں، تمام مخلوقات کو اوپر بھیج دے فرشتوں کی طرف، تمام مخلوقات کو نیچے بھیج دے پھر تو جانور پہلے سے موجود ہیں. انسان اس طرح کا نہیں ہے کہ انسان کو خدا بلا سبب بلا وجہ سب کو اوپر بھیج دے یا بلا سبب بلا وجہ سب کو جانوروں کے برابر قرار دے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک سادہ سا عنوان, انسان کی خلقت تقاضا کر رہی ہے اس کے اندر ایک امتحان ہے. یہی کہ انسان اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی آ سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی امتحان ہوگا جو یہ طے کرے گا کہ یہ اوپر جائے گا یا یہ نیچے آئے گا. بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو انسان کی خلقت پہ غور کرنے سے آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. مثلاً اگر کوئی یہ پوچھ رہا, خدا تعالیٰ نے مشکلات کے لیے دنیا کو کیوں خلق کیا, دنیا میں مشکلات کیوں ہیں, تو اس کا ایک جواب یہی ہے, اگر مشکل نہ ہوتی تو امتحان بھی نہیں ہوتا. امتحان نہ ہو تو کیسے پتا چلے کس انسان نے اوپر جانا ہے اور کس انسان نے نیچے آنا ہے؟ امتحان ہونا ضروری ہے. کوئی پوچھتا ہے کیوں خدا نے جنت اور جہنم کو خلق کیا؟ اگر امتحان لے اور جزا نہ دے اور امتحان لے اور سزا نہ دے تو امتحان نہ ہوگا. امتحان کیوں لیتا؟ انسان کی خلقت بہت ساری چیزوں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اب یہ کہ امتحان ہوگا, کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا, اگر اس کے تمام مادے خدا نے انسان میں خود سے قرار دیے ہوتے کہ جبرن قہرن یہ شخص کامیاب ہوگا جبرن قہرن یہ شخص ناکام ہوگا, تو پھر امتحان نہ ہوتا. امتحان کا کیا فائدہ؟ بالکل ایسی جیسے ہمارے یہاں بہت سارے امتحانات ہو رہے ہیں ان کے نتیجے پہلے ہی تیار ہوئے رکھے ہیں, اس پہ نہیں ہو سکتا. خدا کا نظام, خدا کا نظام نظام عدل ہے. نظام عدل کے اندر نتیجہ پہلے سے تیار رکھا ہو, امیدوار کو کسی کامیابی اور ناکامی کا کوئی امکان ہی نہ ہو, نہیں ہو سکتا. پوری امکانات دے گا, جس نے کامیاب ہونا ہے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرے, جو نہیں کامیاب ہونا چاہتا ہے جو نہیں کوشش کرے جدوجہد کرے اسے ناکام ہونا ہے. ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر وہ کون سا عنصر ہے جو کسی کو کامیابی دلا دیتا ہے اور وہ نہ ہو تو انسان کو ناکامی دلا دیتا ہے؟ اور یہ وہ کی پوائنٹ ہوگا, ایک کی پوائنٹ. اگر کئی پوائنٹس نکالیں تو ایک پوائنٹ یہ بنے گا, اس کو ہم کیا تعبیر کریں گے, اس کو ہم کہتے ہیں کوشش, جدوجہد. جو انسان کوشش کرے گا اس کے بارے میں امکان ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے گا, جو کوشش نہیں کرے گا جدوجہد نہیں کرے گا اس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گا. وہ اندر سے لے انسان علم آسان, خدا تعالیٰ انسانوں کو وہی کچھ دے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. انسان کے لیے بس وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا, ساجہ سوفا یورا, اس کی کوشش کا اجر جزا نتیجہ خود بھی دیکھے گا اسے بھی دیکھے گا. اب اس کے ہوتے ہوئے ہر انسان کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے, اپنی کوشش کو اپنی جدوجہد کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کریں. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے, ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ. ہم میں سے کچھ لوگ کوشش انجام دیتے ہیں, اپنی کوشش کو کر دیتے ہیں, پھر ایک جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں. سوال یہ, جہاں پر ہم رکتے ہیں یہ ہماری لمٹ ہوتی ہے جو خدا نے لگائی ہے؟ اب ہمارے پاس ایک اور کوشچن آ جاتا ہے, آیا انسان کی کوئی لمٹ ہے؟ ہمارے پاس دو وجود ہیں, ہم ہر انسان کے اندر دو وجود ہیں, ایک اس کا جسمانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود, مانوی وجود. یہ جو جسمانی وجود ہے اس کے بارے میں آسانی سے کہا جا سکتا ہے اس کی کئی چیزوں میں لمٹ ہے. کتنا کھا لے گا؟ اپنے معدے کو پھیلاتے ہوئے کتنا بھرے گا؟ دو کلو, تین کلو, ایک گنجائش سے زیادہ تو نہیں بھر سکے گا, اس کی لمٹ ہے, اس زیادہ نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں ایسے ہی میں مترجم کے طور پر عرض کر دوں, یہ جو جسمانی جتنی لذتیں ہیں یہ کچھ بھی کریں ان کے پیچھے ایک نقصان چھپا ہوا ہے. تمام جسمانی لذتوں میں ایک نقصان چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جسمانی لذت وہ ہے ہی نہیں جس کے اندر کثرت ممکن ہے. اس میں کثرت ممکن نہیں, کیونکہ تھوڑی بھی ہو اس کے پیچھے ایک نقصان ہے, اور کثرت ہو جائے تو نقصان بھی کثیر ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ لذت نہیں جس کی خاطر اللہ نے ہمیں خلق کیا, ہم کسی اور چیز کی خاطر خلق کیا. اب یہ جو جسم ہے اس کی لمٹ ہے, ہم نے عرض کیا غذا کے معاملے میں لمٹ ہے. البتہ بعض دوست احباب جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر کسی بھی وجہ سے جدوجہد کی ہے کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے, ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید طاقت اور جدوجہد کے اعتبار سے جسم کی بھی لمٹ نہیں, اس کی بھی لمٹ نہیں, کم سے کم جس کو ہم لمٹ سمجھتے ہیں وہ لمٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ماں ایک عورت ایک خاص مقدار تک وزن کو اٹھا سکتی ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں 10 کلو 15 کلو 20 کلو آن ایوریج عورت اٹھا سکتی ہے. اچھا اگر کہیں کسی صورتحال میں وزن اٹھانے کی وجہ سے اپنے بچوں کو بچا سکے, پھر کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکے, کئی گنا زیادہ وزن اٹھا لے گی. اس کا مطلب یہ کہ جس کو ہم لمٹ سمجھ رہے تھے وہ لمٹ نہیں, ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لمٹ ہے وہ قطعا ہماری لمٹ نہیں ہے, ہماری لمٹس کہیں اور ہیں. اور میں نے عرض کیا کچھ لوگ جو جسم کے اوپر جدوجہد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید جسم کی بھی کوئی لمٹ نہیں, مثلا کتنے دن نہیں سوئے گا, 2 دن 3 دن. بالآخر اعصابی نظام ہے, اس اعصابی نظام کے اندر جو نروس سسٹم ہے انسان کا اس کے اندر سونے کی ضرورت ہے. میں ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک آدمی کو ملا ہوں جو تقریباً 9 دن نہیں سویا تھا. 9 دن یقیناً ایک بیماری ہے, کس بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا. میرے خیال میں ہمارے پاس ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا کا, جو ورلڈ ریکارڈ ہے ہمارے پاس وہ میرے خیال میں 10 یا 11 دن کا ہے جو مجھے یاد آتا ہے. انسان کی ایک لمٹ ہے باہر, چلیے بدن کی لمٹ ہوگی. اب ایک اگلا سوال ہے جس کے اوپر منتقل ہونا تھا, روح کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ ابھی بدن کے سلسلے میں کہا جس کو ہم لمٹ سمجھتے ہیں وہ تو قطعا لمٹ نہیں ہوگی, اس سے کہیں زیادہ ممکن ہوتا ہے. روح کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ آئے روح کی کوئی لمٹ ہے؟ ہم کہتے نہیں, بدن کی ہم تو بدن میں شک کرنے کی لمٹ ہے یا نہیں ہے, روح تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے سامنے راستہ کتنا لمبا, ہم کیوں چھوٹی چیزوں کا پانے ہو رہے ہیں, ہم کیوں چھوٹی سی بندگی کے اوپر چھوٹے موٹے ثواب کے کاموں کے اوپر اپنے آپ کو خالی کر رہے ہیں, جب تو خدا نے ہماری روح کو بے انتہا صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. کیوں اس لمٹ کو جو ہم نے اپنے لیے بنائی ہے چیلنج نہیں کرتے؟ اور خدا تعالیٰ ہمیں وعدہ دے رہے ہیں اللہ سے انسان الا ما سعى, انسان کے بھی جو کوشش کرے گا وہ یقینا ملنا ہے اسے. اب آپ یہاں تک کیا ہے, اب اس سے ایک مرحلہ اور آگے جاتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے والا. اگر روح کی اس طرح لمٹ نہیں ہے, اب ایک اگلا سوال پوچھتے ہیں, انسانی معاشروں کی کوئی لمٹ ہے؟ انسانی معاشروں کی, اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے بھائی انسان کے اندر فرد کے اندر تو یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی روح سے ترقی کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, معرفت حاصل کرتا ہے, اس کے روح ایسے ایسے مقامات کو حاصل کرتی ہے جو دوسرے حاصل نہیں کر پاتا. آئے معاشروں کے اندر بھی ایسے ہمیں بہت واضح فرق نظر آتا ہے. کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے کارآمد معاشرے ہوتے ہیں, کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے کارآمدیت کے اعتبار سے نسبتاً کم واقع ہوتے ہیں. تشیع کے اوپر آ جائیے, دنیا میں جتنی جگہوں پر جہاں کہیں بھی شیعہ زندگی گزار رہے ہیں وہ سب کارآمدیت کے اعتبار سے ایک جیسے ایک ہیں نہیں؟ واضح طور پر دیکھیے بہت زیادہ سے قانون ہے. اگر کوئی علم کے اعتبار سے دیکھیں, میں برصغیر کی رہنے والوں کی صلاحیتوں کا منتقل ہوں, شدت سے منتقل ہوں, کئی دفعہ اس کا اظہار کرتا ہوں, لیکن ایک بات ہے, اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں گزشتہ 60 سال میں برصغیر کے رہنے والے مؤلفین و مصنفین نے کتنی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا کنٹریبیوشن کم از کم علم کے معاملے میں بہت کم. کیا یہ ہماری لمٹ ہے جو خدا نے ہمارے لیے طے کی؟ نہیں, ہم نے جدوجہد میں کوشش میں کوئی کمی کی ہے؟ اگر ہم جدوجہد میں کوشش میں یہ کمی نہ کرتے ہم یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں اس سے کہیں بہتر جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. اب ادھر تک آنے کے بعد ایک اور زاویہ اس معاملے کا, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی قوم بھرپور جدوجہد کر رہی ہوتی ہے، کوئی فرد بھرپور جدوجہد کر رہا ہوتا ہے صرف ایک مشکل کے ساتھ، جو ہدف اس نے طے کیا ہے اس میں اس جدوجہد نے فائدہ نہیں دینا، کسی اور چیز نے فائدہ دینا. مثال اس کی فرض فرمائیے، آپ کو دنیا کے، آپ پاکستان میں اس وقت تشریف فرما ہے اور دنیا کے نقشے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مشرق کی سمت، مثال کے طور پر انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان اور اس ٹائپ کے ممالک ہوں گے. فرض کریں کسی نے اگر جاپان پہنچنا ہو اور وہ جتنا ممکنہ تیز رفتار ہے اس سے مغرب میں بھاگنا شروع کر دیں، اچھی جستجو کر رہا ہے، اچھی جدوجہد کر رہا ہے، شاید لمبی مدت میں پوری دنیا کا چکر لگا کے جاپان پہنچ ہی جائے، لیکن اس سے کہیں کم جدوجہد کو اگر صحیح ڈائریکشن میں لگا لیتا تو بہت کم وقت میں پہنچ جاتا. یہاں تک آنے کے بعد ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ جدوجہد سے پہلے یہ سوچ لیں آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. جدوجہد آپ کر رہے ہیں چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، جدوجہد سے پہلے یہ طے کرنے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یہ بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہدف کیا ہے آپ کا، ہدف تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اب جدوجہد شروع کی جائے گی. تو پھر آپ کم از کم وقت کے اندر آسانی کے ساتھ، نسبتا آسانی کے ساتھ اپنے ہدف کو حاصل کریں گے. کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے ہم طے کریں کہ ہم پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے ناطے 50 سال میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری جدوجہد کو ایک محور تو ملے. کس چیز میں جدوجہد کریں؟ ابھی آپ تصور فرمائیے انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گئے اور کچھ ایسا ہوا کہ انقلاب اسلامی کے آنے سے ہمارے اندر ایک اجتماعی شعور تیزی سے بیدار ہوا. ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے اس ملک میں ہمارا ہدف کیا ہے. اب ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اہداف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چند سوالات بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور ان اہداف اور سوالات کو رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جواب دوں گا، میں جواب شاید نہیں دے پاؤں گا، لیکن ہدف یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنے اور اپنے حلقے سے ایک سوال کریں، وہ یہ کہ ہم ان اہداف کو طے کیوں نہیں کر رہے، اور اگر ہم اپنے اہداف کو طے نہیں کر رہے تو ہم جستجو کس کام کے لیے کر رہے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ صبح کو گھر سے نکلے اور روڈ کے اوپر چلنا شروع کر دے اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہے کہ میں آدھے گھنٹے بعد طے کروں گا. اس انسان کو عقل مند انسان نہیں کہا جائے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس نے طے نہیں کیا ہے تو وہ گھر کے اندر بیٹھ جائے اور پہلے 1 گھنٹہ لگا کے طے کر لے کہ تم نے جانا کہاں ہے، اس کے بعد گھر سے نکلے تاکہ اپنی انرجیز کو ضائع نہ کرے. ہم 34 سال سے، میں 34 سال تقریباً انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے، کوئی جدوجہد کر رہے ہیں معاشرتی طور پر، البتہ اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، نہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہیں الحمد للہ رب العالمین اس سے پہلے بھی علماء تھے، دیندار لوگ موجود تھے جو اپنی کوشش کو انجام دے رہے تھے، لیکن ایک جانتی بوجھتی جدوجہد ہم کچھ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے. میں چند امکانات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے والے. کہ پاکستان میں ہمارا تناسب 15 سے 20 فیصد ہو، ہماری عبادت کا تناسب 15 سے 20 فیصد، ایک ہمبل کیس جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن دنیا میں مختلف ریسورسز میں جو کچھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم شاید 15 سے 20 فیصد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اچھا فرض فرمائیے کسی نے بہت سادگی سے ایک ہدف بنایا ہوا ہے کہ وہ اگلے 50 سال میں اس تناسب کو 50-50 کے لیے جانا چاہتا ہے، 50-50 ہو جائے، 20 سے نکل کے 50 پہ آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک بہت عجیب فگر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ آبادی اگر 18 کروڑ ہو تو میں اگلے 50 سال کے اندر ہر سال 0.5% آبادی کو تشیع کی طرف آتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر میں 0.5% ہر سال دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ ہر سال تعداد 9 لاکھ ہوگی، ہر مہینے 1,50,000 اور ہر دن 5,000 کنورشن کے. اور اس کے اوپر آبادی کے اضافے کا 2% تناسب بھی لگا لے ہر سال, تو 50 سال میں یہ 5,000 ڈیلی کی فگر نہیں معلوم کہاں پہنچ جائے گا. صحیح, ہدف برا نہیں ہے سوچنے کے لیے, لیکن سوال یہ کیا اس ہدف کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے اس ہدف کو بنانے والا ہدف تو بنا رہا ہے, کوشش اس کے لیے انجام نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ ہدف بنانا فضول ہے, یہ ہدف نہیں بنایا جا سکتا. میں نہیں کہہ رہا میں حل کرنے کی طرف جانا, دوسرا ہدف کیا بنا سکتا ہے؟ دوسرا ہدف یہ ہے کہ کنورژن کی جدوجہد تو کی جائے لیکن 50% اچیو نہیں ہوگا, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس وقت تو حاکم نہیں ہیں, 50 سال بعد حاکم ہو جائیں. صحیح, آپ حاکمیت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اب ایک اگلا مسئلہ یہ ہے, دو مسائل کو دیکھتے ہوئے, حاکمیت لانے کے لیے آپ اپنا نظام لائیں گے یا موجودہ نظام میں حاکمیت کو تبدیل کریں گے؟ اگر آپ اپنا نظام لائیں یا موجودہ دور میں حاکمیت کو تبدیل کریں تو ہر ملک میں حاکمیت کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں, طاقت کے کچھ پلرز ہوتے ہیں. کون کون سے پلر کو 50 سال میں اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آپ پاکستان کی حاکمیت کو حاصل کر پائیں گے, اور طاقت کے ان پلرز تک پہنچنے کے لیے آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ پھر جب آپ اپنا نظام لے کر آئیں گے, چونکہ آپ موجودہ نظام کو قبول نہیں کریں گے, جب آپ اپنا نظام لے کر آئیں گے تو اس 20% کے لائے ہوئے نظام کو 80% باقی ایکسپٹ کریں, اس کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ اور اگر آپ نے اتنی کنوینسنگ پاور تھی تو آپ نے پہلے مرحلے میں ان کو تشیع کی طرف مائل کیوں نہیں کر لیا تھا؟ سوال تو صحیح ہے نہیں؟ تیسرے لیول پہ ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارا ہدف حاکمیت کا حصول نہیں ہے, ہم حاکمیت میں شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا جائز حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا جائز حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس وقت صورتحال اس کے بالکل برخلاف جا رہی ہے. آپ ٹیبل ٹرن کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے ٹرن کرنا چاہتے ہیں؟ کن ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے, کس راستے کو طے کرتے ہوئے؟ یہ اس کے کنارے میں ہے کہ اس وقت جو گروہ آپ کے خلاف کار فرما ہے اس نے ان تمام امکانات کے بالکل خلاف ایک اور منصوبہ سوچا ہوا ہے. اور وہ کیا منصوبہ ہے؟ وہ چار مرحلے کے اوپر مبنی ایک سادہ سا منصوبہ ہے. نمبر ایک, سیاسی گوشہ نشینی. نمبر دو, معاشرتی گوشہ نشینی. نمبر تین, جسمانی الغاء. نمبر چار, شکست خوردہ قوم. اس نے یہ سوچا ہوا. ہر بڑھتا ہوا دن اس کی کامیابی کی کچھ علامتیں انہوں نے دکھانا ہے. اگلے 50 سال میں آپ کا ہدف کیا ہے؟ محمد والے بات اس پر اضافہ کر لیجیے. ایک اور طاقت باہر ہے جس کو اس ملک کی ترقی نہیں چاہیے. ایک اور طاقت باہر ہے اس کو اس ملک کی ترقی نہیں چاہیے. یہ جیتے یا وہ جیتے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو جس کا منصوبہ اس قوم کو چار مرحلے کے اندر ایک جگہ پہنچانا تھا, اس کو سپورٹ کرے گا اس وقت تک جب تک وہ مطلق جیت کی طرف نہ جا رہا ہوں. اور جیسے وہ دیکھے گا کہ یہ مکمل جیت کی طرف جا رہا ہے پھر شاید آپ کو بھی سپورٹ کرے گا. کیوں؟ وہ پاکستان میں بیلنس آف پاور خراب نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس کا ہدف یہ کہ یہاں جنگ رہے. اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی جیتے. اس کا مطلب ہے وہ کبھی آپ کا بھی ساتھ دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. قوموں کے اہداف اتنے سادہ نہیں ہیں, اور بلا ہدف طے کیے جدوجہد کرنا, میں نے عرض کیا اس شخص کی مانند ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد ایک گھنٹہ روڈ پہ گھوم چکا ہے اور یہ جستجو کر رہا ہے کہ مجھے جانا کہاں. یہ ہمارے لیے اچھا کام نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے اب تک آتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم باشعور ہونے کی طرف جا رہی ہے. اس باشعور قوم کا حق یہ ہے کہ اس کو معین ہدف ملنا چاہیے، اس کے اہداف معین ہونے چاہیے. اگر اب تک اہداف معین نہیں ہوئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک قوم کے باشعور ہونے میں کچھ مراحل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مرحلہ تھا. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب آپ قیمت خون سے دے ہی رہے ہیں تو قیمت خون سے دیتے ہوئے ایک معین ہدف کی طرف کیوں نہ بڑھیں؟ اس وقت کی ہماری بنیادی ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے، ہمارے اہداف معین ہونے چاہیے، ہمارے مقاصد معین ہونے چاہیے. ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، ان سب مدتوں کے بعد کس جگہ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. اب میں آپ سے ایک اور درخواست کروں گا، آپ جہاں کہیں سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کا حلقہ احباب ہے، اس حلقہ احباب میں اس فکر کو اٹھا لیں کہ ہمارے اہداف معین ہونے چاہیے. اس کا صرف ایک راستہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اچانک کوئی گروپ کھڑا ہوگا، وہ ایک تھنک ٹینک بنا لے گا، وہ تھنک ٹینک اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک ہدف بنا لے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب پوری پبلک کے اندر اس بات کی ڈیمانڈ آئے گی کہ ہمیں ہدف چاہیے، ہمیں مقصد چاہیے، اور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ کے اوپر اگلے چند سالوں کے اندر پہنچنے والے ہیں. اس وقت سب لوگ مجبور ہوں گے کہ نہیں، ہمیں اس کام کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اچھا اگر یہ حاصل ہو جاتا ہے پھر ایک اور بہت بڑا کام حاصل ہو جائے گا. میں خدمت دراز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکے اور میں اس کو حق دوں گا کہ شاید یہ گفتگو یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے میں یہ کہوں گا کہ اگر میں انسان کی ایک فرد کی ڈیولپمنٹ پہ گفتگو کرتا کہ ایک فرد کیسے کمال حاصل کرتا ہے تو آپ اسے دینی گفتگو کہتے ہیں، اور اگر میں گفتگو کروں کہ پورا معاشرہ کیسے کمال حاصل کرتا ہے تو آپ اس کو سیاسی گفتگو کہتے ہیں. اب آپ نے آپ سے خوشی ہوگا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے پوری انسانیت کو کمال پہ پہنچانے کے لیے، ایک فرد کو کمال پہ، اللہ کے نبی تشریف لائے پوری انسانیت کمال کو حاصل کرے. ہم تو ابھی ایک گروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی اگر میں آپ سے ممبر پہ بیٹھ کر مجلس کے دوران یہ کہوں کہ برازیل کے اندر رہنے والے لوگ کمال پہ کیسے فائز ہوں گے، مکمل اسلامی ہدف ہے، مکمل دینی ہدف ہے. میں تعجب کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ کرے ہمیں خدا و دن دیکھنا نصیب کرے جس کا ہم شروع میں ہر مجلس میں دعا کر رہے ہیں، امام تشریف لائے گا کیا نہیں سوچیں گے برازیل کے لوگوں کو کیسے کمال پہ پہنچنا. بس ہم سوچیں گے کہ اٹلی کے اندر رہنے والے جو انسان ہیں یہ کمال پہ کیسے فائز ہوں گے، اور ہمارے لیے کتنی تعجب کی بات ہوگی کہ امام یورپی ممالک کے لیے ایک بندہ عملی بنا رہا ہے. کب ہماری فکر عالمی سطح میں سوچے گی؟ ہمیں اپنی فکر کو اتنا اونچا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے عالمی امام کے لیے اچھے اخوان و انسان میں تبدیل ہو سکیں. ان کی تشریف آوری کے لیے درود بھیجے گا محمد والا. اگر یہ طے ہو جائے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں، اگر یہ طے ہو جائے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں تو پھر ایک چیز بہت جلدی طے ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں، آپ کی اولویتیں کیا ہیں. مثال کے طور پر اور میں یہ مثال دیا کرتا ہوں تھوڑا سا چینج آف ٹاپک کے لیے بھی، اور تھوڑا اس میں بات ایک مفہوم بھی ہے. ایک کسی سے پوچھا گیا کہ انسان کو کپڑا کیسے لینا چاہیے، مہنگا یا سستا؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے. اگر غریب نہیں ہے تو مہنگا کپڑا خریدے، امیر آدمی ہے تو سستا کپڑا خریدے. اس نے کہا بھائی اگر یہ غریب آدمی ہے اس کو چاہیے مہنگا کپڑا خریدے. کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے، امیر آدمی بار بار خریدنے کی ضرورت کر سکتا ہے، غریب آدمی ایک دفعہ خریدے گا چاہے تو لمبی مدت چلے. اگر اس کو لمبی مدت چلانا ہے تو اس کو سستا کپڑا ہرگز نہیں خریدنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا مہنگا کپڑا خریدنا چاہیے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ہم امیر قوم ہیں یا غریب قوم؟ 15 اور 20% کے ہوتے ہوئے کون ہمیں امیر قوم کہے گا؟ البتہ مال کے اعتبار سے شاید ہم امیر قوم ہوں، تعداد کے اعتبار سے کم غربت میں. کیا اس لگژری کو ہم اویل کر سکتے ہیں کہ ہر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کم ریسورسز والی قوم ہیں. اگر کم ریسورسز والی قوم ہیں تو ہم کو غریب آدمی جو کپڑا خریدنے جا رہا ہے اس کو چاہیے ایک دفعہ خریدے، مہنگا خریدے، اچھا سا خریدے، اچھا سا خریدے. آپ 10 پروجیکٹ چلائے اور 10 کے 10 پروجیکٹ لولے لنگڑے چلائے گا، اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتا آپ ایک پروجیکٹ چلاتے، اچھا سا پروجیکٹ چلاتے. ایک کام کرو، طریقے سے کرو، کیونکہ ہم لوگ نسبتاً تعداد کے اعتبار سے کم ریسورسز رکھنے والے لوگ، ہمیں اس پہ جدوجہد کرنی چاہیے. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، دنیا کے سارے کام ایک آدمی تو نہیں کرے گا. اگر آپ نے حدف طے کر لیا، آپ نے فوراً کیا کیا، اپنی اولویتیں بنائی. مثال کے طور پر میرے جیسے آدمی، میرے جیسے آدمی کی اولویت کیا ہے؟ مثلاً ایسے ہی میں سوچتا ہوں جس کو آپ لوگ لاؤڈ تھنکنگ کہتے ہیں. میرے جیسے آدمی کی اس وقت اولویت یہ ہے کہ میں پاکستان میں ایک اچھا اسلامی تعلیمی نظام بنا سکتا ہوں، یہ میری اولویت ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی ایک اور آدمی آئے اور وہ کہے میری اولویت اس وقت پاکستان میں اچھا اسلامی معاشی نظام بنانے پر ہے. ٹھیک ہے، کسی اور کی اولویت ہے. اب مجھے ایک اور بات دیکھنی پڑے گی. اب یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اللہ ہمیں کہنے کی اور صحیح بیان کرنے کی طاقت نصیب فرما، رابطہ ہمیں سمجھنے کے لیے تیار ہے. درود بھیجے گا محمد والے. فرض ہونا میں نے اپنی زندگی میں اولویتیں بنائی. میری پہلی اولویت تعلیمی نظام تھا، میری دوسری اولویت فرض کر لیتے ہیں سیاسی نظام، میری تیسری اولویت غربت اقتصادی نظام. صحیح، ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا میری پہلی اولویت اقتصادی نظام تھا. صحیح، اب میں اور یہ اولویت میں فرق کر رہے ہیں، لیکن اولویت کی لیول میں فرق ہے، پرائیورٹیز کے لیول میں فرق آ رہا ہے. میری تیسری پرائیورٹی اس کی ٹاپ پرائیورٹی. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اگر انگلی کٹانے کے برابر بھی ہو سکتا ہے نا، چھوٹی سی انگلی کٹوانے کے، اس کا ساتھ دے دوں. کیوں؟ بالآخر یہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو میری لسٹ آف پرائیورٹی میں آ رہا ہے. وہ نہیں کر رہا جو میری ٹاپ پرائیورٹی ہے، لیکن کم سے کم ایک ایسا کام کر رہا ہے جو میری پرائیورٹیز میں آتا ہے. تو مجھے چاہیے میں تھوڑا سا ہی صحیح، کم سے کم اتنا کہ کہہ دوں یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، اتنا اس کا ساتھ دے دوں، کم سے کم کام تو یہ کر سکتا ہوں نا. میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اگر ہم سب لوگ یہی کام کریں، ہر آدمی کو کام کرتا دیکھیں اور سوچیں جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے میری ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے، میرے نزدیک 9th پرائیورٹی ہے، کام اچھا ہے یا نہیں؟ اگر کام اچھا ہے میرے نزدیک 9th ہے، لیکن کام تو صحیح ہے، تو میں کم سے کم یہ کروں، اس کی تعریف کروں کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے. آپ یقین مانگیے معاشرے کے اندر باہمی تعاون کی ایسی فضا چھا جائے گی صرف اس ایک قانون پر عمل کرنے سے. دوسرے کے اچھے کام کی تعریف کرو، گرچہ آپ کی ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال کام تو صحیح ہے، آپ اس کی تعریف کرو. اچھا جو پرائیورٹیز سیٹ ہوتی ہیں، کیسے سیٹ ہوتی ہیں پرائیورٹیز، کیسے بنائی جاتی ہیں؟ ہمارے دنیا کے اندر تین پرائیورٹیز کے دو سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اوپر معمولاً پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت تیز عرض کرتا ہوں، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار. تین کی دو پرائیورٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت اور روزگار. اچھا ہم کو یہ پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے اپنے اصولوں کے تحت ان 6 کو بھی پورا کرے اور انسان نہ بنے تو سب تباہ ہو جائے گا. 6 کی 6 پوری کر دو، روٹی، کپڑا، مکان بھی دے دو، تعلیم، صحت، روزگار بھی دے دو، زیادہ سے زیادہ کیا بنے گا؟ پوری تعلیم، پوری صحت، پورا روزگار لے کر ایک ڈکٹیٹر بن جائے گا. انسان بنانا اس کی بڑی پرائیورٹی ہے اس پورے سسٹم کی. یہ وہ سیٹ آف پرائیورٹیز ہے معمولا، اس میں کس طریقے سے عمل ہونا ہے. اب کیسے عمل ہوتا ہے؟ اب عمل ہونے کے لیے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک مثال میں شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس چیپٹر سے باہر آنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مثال بھی بیان کر دیں اس اصول کو سمجھانے کی خاطر کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک نہر بہ رہی ہے جس کے اندر ایک لاش آنے لگ رہا ہے. تو دیکھتا ہے کہ لاش آ رہی ہے اور پرائرٹی اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ لاش کو دفنائے. تو فوراً پانی کے اندر کودتا ہے، لاش کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اسے کوئی نظر آتا ہے، اس سے کہتا ہے تم بھی میری مدد کر دو، کوئی لاش ہے اس کو اٹھاؤ، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ دونوں جاتے ہیں، لاش کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی اٹھا رہے ہوتے دیکھتے ہیں ایک اور لاش پیچھے سے، تو کچھ اور چیخنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی آؤ مل کر ہم لاشوں کو اٹھائیں، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت. وہ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں بہت بڑا ڈھیر ہے پیچھے، لاشوں پہ لاشیں آ رہی. انہوں نے سب لوگوں کو بلانے کی کوشش کی، سب لوگ آنے کی طرف آئے، لیکن کچھ لوگ پانی کے سب آگے بڑھنا شروع ہو گئے. انہوں نے سے کہا کہ تمہیں حیا نہیں، تمہیں شرم نہیں، یہاں یہ بے جان جسم پڑھے انسانی، تمہیں ان کی قدر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیچھے جا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون انہیں مار رہا ہے، ہم اس کا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں. یہ زندگی کا ایک قانون ہے، ہر انسان ہر معاملے کو ایک سطح پہ نہیں سمجھ سکتا. کچھ لوگ فوراً دیکھیں گے، لاش کو دیکھ کر کھودیں گے، لاش کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس کو دفنانے کی کوشش کریں گے، بالکل صحیح کام ہے. اور کچھ لوگ پیچھے جائیں گے اور اس ظالم کو روکنے کی کوشش کریں گے جو ان بندوں کو مار رہا ہے، تاکہ اس لاش کے آنے کے سلسلے کو روکا جائے، ورنہ ہم قیامت تک یہاں پہ لاشیں دفناتے رہیں گے. اور ایک اور گروپ انسانوں کا ہوگا جو پورے نظام کو تیار کریں گے کہ ظلم کے نظام کو ہٹا کے عدل کا کون سا نظام لانا ہے، تاکہ ایسے ظالموں کے بننے کا کوئی چانس ہی نہ رہے. تینوں کام صحیح ہیں، ان میں کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ تینوں صحیح ہیں. آپ کے سامنے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار. آپ تعلیمی نظام کے اوپر محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں پانچ سال کے اندر ایک اسکول بناؤں گا، اس میں یہ ہوگا اور یونیورسٹی بھی ہوگی اور یہ بھی ہوگا، وہ ہوگا. پانچ سال تک بھوکا بیٹھا رہے گا، کتنے بھوکے مر چکے ہوں گے تمہارے اسکول کے بننے سے. کچھ آدمی یقینا بھیجنے پڑیں گے کہ فوراً اس کو کھانا کھلائے گا. ہم ان انسانوں کی مذمت نہیں کر سکتے جو کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ تم ایسا ہے مکانہ کام کر رہے ہو، تم بھوکوں کو پال رہے ہو، تم مانگتے لوگوں کو پال رہے ہو. نہیں، کچھ لوگوں کی ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، کیونکہ ایک مانگنے والوں میں سارے پروفیشنل نہیں ہوں گے، کچھ واقعا محتاج ہوں گے. انہیں کیا اسکول کے انتظار میں بھوک سے مار دیا جائے؟ تو کچھ لوگوں کو کم از کم یہ کام کرنے پڑیں گے، یہ انسانی اصول ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کس انسان کے ذہن میں اس کام کو کرنے کا جذبہ زیادہ تیزی سے آتا ہے، اس کو وہاں اجازت دی جائے، اس کا ساتھ بھی دیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس کام کو کرو، اس کی مذمت نہ کی جائے کہ تم احمقانہ کام کر رہے ہو، یہ کام بھی ایک سہولت ہے ملا جائے. اس کے بعد کچھ لوگ جائیں گے لمبی مدت کے کام کے اوپر انجام، اپنے اپنی محنتوں کو انجام دیں. یہ انسانی زندگی کا ایک اصول ہے. پتا ہی کہ جب ہم اپنی قوم کی طرف آتے ہیں تو میں جیسے ہی کوئی کام کرنے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں سب یہی کریں جو میں کر رہا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل انسانی کے اندر ایک طاقت ہے، اس سے زیادہ تعلقات نہیں سوچ پاتا. اس کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے اندازے کے مطابق جو کچھ سوچ سمجھ سکتا ہے اس کو انجام دے. اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر اتنی لمبی مدت میں نہیں ہوتی، لیکن فوری انجام دینا بہت ضرورت ہوتی ہے، ان کا انجام دیا جانا ضروری ہے. اگر کچھ بھوکی کو نہیں کھانا کھلائے تو مر جائے گا وہ دو دن کے اندر، تو کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو کھانا کھلائیں، یہ کام اچھا کام ہے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور بڑے کام کی طرف جائیں. ایسا مطلب یہ ہماری زندگی کا اصول ہے. آپ قوم کے ناطے بھی اس پہ توجہ فرمائیں، دیکھیں خود بخود اتحاد کے لیے کچھ گراؤنڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ میری نائنتھ پرائرٹی بھی ہوئی اور کسی کی فرسٹ ہوئی، کسی کی فرسٹ ہوئی، میں اس کا ساتھ لگا، کم سے کم یہ کہنے میں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور جب میں نے ریئلائز کر لیا کہ کچھ لوگ واقعی صرف لاشیں دفنائیں گے، کچھ لوگوں کو پیچھے جا کے ظالم کو روکنا پڑے گا، کچھ کو عادلانہ نظام بنانا پڑے گا، یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں. اس سے اتحاد قائم ہوتا ہے. اور کب اتحاد بگڑنے لگتا ہے؟ جب میں ظالم کا ہاتھ روکنے والا لاشیں اٹھانے والے کو کہتا ہوں تم لوگ غلط کر رہے ہو، صحیح نہیں. یا لاشوں کو اٹھانے والا پیچھے ظالم کو روکنے والے کو کہتا ہے تم بے حص ہو، تمہیں لاشوں کی کوئی قدر نہیں، یہ بھی صحیح. یہ بنیاد بندی ہے ایک معاشرے میں اتحاد کے لیے. درود بھیجے گا محمد علی اللہ. اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد علی. ایک دفعہ پھر وقت کے امام کے حضور علیہ احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد. کل اپنی حضرت پہ عرض کرتا ہے کہ علمی تواضع بہت ضروری ہے, اور علمی تواضع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یقین نہیں ہے. علمی تواضع یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثلا اگر کوئی یہ کہے مجھے نہیں پتا کیا حق ہے کیا باطل ہے, یہ علمی تواضع نہیں ہے. علمی تواضع یہ ہے کہ وہ کہے مجھے معلوم ہے اپنی ذات تک کہ حق کیا ہے, لیکن اگر تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہے تو وہ بھی پیش کرو. اس کو ہم علمی تواضع کہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر اتحاد قائم کرنے کے لیے. اب ایک اور اگلی صفت کی طرف جاتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. کچھ آیت کریمہ قرآن کریم کی ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے کثرت سے سنی ہیں بہت زیادہ. مثلا اقیم الصلاۃ واتو الزکات کثرت سے سنی. ایک اور آیت کریمہ ہے انتہائی نفیس. ہر آیت کریمہ نفیس ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور خوبصورتیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے نبوت کے لیے انتخاب فرمایا. حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی ربش. کتنی کثرت سے سنی آیت کریمہ ہے ربش احلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. خدا آپ کی توفیقات میں اور قرآن کریم سے ہماری اور آپ کی آشنائی میں اور اضافہ کر. درود بھیجے گا محمد والے. جو نبوت پہ جانے والے ہیں نبوت کے مشن کے اوپر ان کو ایک صفت چاہیے خدا سے. وہ ہے شرح صبر. شرح کہتے ہیں کسی چیز کی کھولنے کو. کس طرح سورہ انشراح کے ہے اندر انم نشرح لک صدرک. شرح کھولنے کو کہتے ہیں. اور صدر شرح صدر. صدر کہتے ہیں سینے کو. فارسی میں اس کو سعی صدر بھی کہتے ہیں. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سعی صدر. شرح صدر بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں استعمال ہوتا ہے. اچھا ان دونوں تعبیرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں تعبیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تحمل کی طاقت بڑھ جائے. میں تحمل کر سکوں چیزوں کو. ہمارے پاس ایک روایت ہے لیکن کوئی اس کی کسی سند وغیرہ میں شک کرے لیکن بہرحال کافی مقبول روایت ہے. اور اس روایت کے مطابق تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے. تمام انبیاء روایت کے مطابق تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. کیوں بکریاں چرائی ہیں؟ کیوں بکریاں چرائی؟ وہ کہتے تھے اس لیے تاکہ جب کوئی جانور بھاگے اور وہ جانور کے پیچھے جائے اس کو پکڑنے کے لیے اور وہ جانور ان کو لات مارتے ہوئے پھر بھی بھاگ گیا تو وہ دل برداشت نہ ہو پھر بھی جائے اس کے پیچھے اور اس جانور کی جان بچائے اس کی مرضی کے خلاف. جب نبی یہ کام کرے تو وہ تیار ہو جائے ایسے انسانوں کو صحیح کرنے کے لیے جو صحیح نہیں ہونا چاہتے. اس کے خلاف شمشیر بھی چلا دیا پھر بھی یہ بد دعا نہ دے اور ان کی جان بچانے کی کوشش کرے. یہ انبیاء کا کام. اس صفت کو کہتے ہیں شرح صدر. ان کے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے. جس انسان میں شرح صدر ہوتا ہے کیا وہ انسان اعوذ باللہ تعالی کلیریفیکیشن کی خاطر کیا وہ انسان لاوبالی ہوتا ہے؟ اردو میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہی اصطلاح لاوبالی. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جیسے آپ اس کو دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے عربی کا ہے. لا لبابا مطر لا ابالی. لا ابالی عربی کا لفظ ہے. بالکل ایز اٹ از اٹھ کر اردو میں آ گیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ابالی کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا. میں پرواہ کرتا ہوں. میں پرواہ کرتا ہوں. اور یہ آپ کو ہم فوراً پہچان جانا چاہیے تھا جب سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. حضرت علی اکبر نے پوچھا تھا السنا علی الحق کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو فرمایا اذن لا ابالی. تو میں پرواہ نہیں کرتا، صحیح عزت لاؤں گا. اگر ہم آپ پر ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے آئے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. صحیح، یہ لاؤ بنی لفظ اردو میں آیا اور اس کا مطلب بنا مفہوم تبدیل ہوتے ہوئے ایسا انسان جس کو کسی نظریے کی پرواہ نہیں ہے. لاؤ بنی انسان، لاؤ بنی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ریسپانسبلٹی نہیں لیتا، کسی نظریے کا خیال نہیں ہے. مفہوم کی تبدیلی کے ہوتے ہوئے اردو میں اس کا استعمال منفی ہے، منفی ہے. مثلا آپ کسی شخص کے لکھے ہیں لاؤ بنی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی اچھائی کم سے کم بیان نہیں کر رہے، آپ اس کی کوئی مذمت کر رہے ہیں کہ اس کے پاس نظریہ نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا. ہمارے یہاں زیادہ تر نظریے کی طرف بات نہیں جاتی، حق کی طرف جاتی ہے. ایک معاشرے کے اندر ایک عجیب مشکل ہوتی ہے، جہاں کہیں دنیا میں حق ہوتا ہے وہاں ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ دار انسان کو ایک حق ملتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے حق یاد رہتے ہیں، ذمہ داری یاد نہیں رہتی. ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے کہ ہر حق کے پیچھے ایک ذمہ داری. والدین اس کا مطالبہ بہت کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتی، ہمیں یہ نہیں کرتی، ہمیں وہ نہیں کرتی، آپ کا حق ہے، بالکل جائز حق ہے، لیکن اس کے ساتھ سوچے گا اس کے ساتھ آپ کی کوئی ذمہ داری بھی تھی، آپ کی کوئی ذمہ داری بھی تھی. ہر حق کے پیچھے ایک ذمہ داری ہے اور ہر ذمہ دار انسان کا ایک حق ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ آدمی معاشرے کی غلطی کا ذمہ دار ہے، کیا آپ نے اس کا حق ادا کیا تھا؟ آپ نے اس کا حق دیا تھا؟ اگر آپ نے حق نہیں دیا تھا آپ کیسے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے؟ اگر یہ ذمہ دار ہے تو اس کا کوئی حق بھی ہے. پہلے یہ پتہ چلے آپ نے حق دیا تھا. ہمیشہ اس کے توازن کو اپنے ذہن میں رکھیے. اگر آپ کا حق ہے آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، اور اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو اس کا کوئی حق ہے، آپ کو لے کے چلنا ہوگا. لاؤ بنی شخص کون سا ہوتا ہے؟ نہ کسی ذمہ داری کو لیتا ہے، نہ کسی نظریے کا قائل ہے. کیا شرح صدر کا مطلب لاؤ بنی ہونا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. لاؤ بنی شخص وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اس کے پاس آپ جا کر کہیں، آپ کہیں کہ مثال کے طور پر امریکہ غلط ہے، کہتا تم صحیح کہہ رہے ہو. آپ کہیں گے مسلمان بھی غلط ہے، کہتا ہوں تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. کیوں؟ اس کو نہ امریکہ کے غلط اور صحیح ہونے سے پرواہ ہے، نہ ان کو مسلمانوں کے صحیح غلط ہونے سے پرواہ ہے. وہ لاؤ بنی آدمی ہے، یہ ہوتا ہے لاؤ بنی. ایک ہوتا ہے جس کے اندر شرع صدر ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ نظریے کی بات کریں اس کا ایک نظریہ ہوگا، صحیح، لیکن وہ یہ کہے کہ جو میرے نظریے پہ نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے. شرع صدر والا اتنی آسانی سے یہ کام نہیں کرے گا. اچھا شرع صدر والا کیا کرے گا؟ ایک مثال دیتے ہیں. اس زمانے کے اندر بہت بڑے اسلام شناس جس نے شرع صدر کا عجیب مظاہرہ کیا، آیت اللہ خمینی کا تذکرہ ہے، ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد. اس زمانے میں ایک چیف جسٹس تھے موسوی اردبیلی نام کر کے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. موسوی اردبیلی ایک دفعہ جمعی کی خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ ہم ایک دفعہ ان کے پاس گئے آیت اللہ خمینی کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت برے ہوتے ہیں، یہ نظام پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ نظام کے اندر یعنی جو سسٹم بنا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ اسلام کا اس کے اندر بہت زیادہ کوآپریٹ نہیں کرتے، بہت الٹی سیدھی حرکتیں بھی ہوتی ہیں، اعتراضات بہت زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آیت اللہ خمینی نے مصبیر بیلی سے کہا، آیت اللہ مصبیر بیلی سے کہ دیکھیں لوگ دین کے لیے اچھے ہیں، اصل میں یہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، دین کے لیے یہ لوگ اچھے ہیں، یہ اپنے دین کو مانتے ہیں، اپنے دین کو چاہتے ہیں، یہ اعتراضات ان کے دین پہ نہیں ہیں، یہ ہم پر. تو مصبیر بیلی کہا کہ آن صاحب اگر وہ جیسے پہ کر دینا تو میں قبول کرتا، آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. تو فوراً انہوں نے پلٹ کے کہا کیا خمینی معصوم ہے؟ کیا خمینی معصوم ہے؟ کیا ہوا اگر مجھ پہ اعتراض کرتا ہے اگر دین پہ باقی ہے؟ کیا ہوا مجھ پہ اعتراض کرتا ہے دین پہ باقی ہے؟ معاملہ ختم ہوا، خمینی کوئی معصوم تھوڑی ہے. کس نے کہا کہ خمینی معیار بنے کہ جو اس کا ساتھ دے گا وہ دین کا ساتھ دے گا، جو اس کا ساتھ نہیں دے گا دین کے ساتھ باہر رہے گا؟ انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، ہم آج کی دنیا میں ایک بات سمجھ پا رہے ہیں، کہ زیادہ تر جو خمینی سے دشمنی کر رہے تھے وہ دین سے باہر تھے, یہ ہمیں باہر سے پتا نہیں, یہ ہمیں باہر سے پتا چلا تھا. خود انہوں نے اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کہا. ان سے پوچھا گیا اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہوئے, صدر سے بڑا رتبہ تھا ان کے پاس, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہوئے اگر وہ آپ کی تصویر پھاڑے اس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا میں اعلان کرنا ہوں اگر کوئی میری سزا پھاڑے اس نے کوئی جرم نہیں کیا, تصویر پھاڑے اس نے کوئی جرم نہیں کیا, کوئی جرم نہیں کیا, اس کو چھوڑ دو. اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں شہر صدر. یہ شہر صدر, اگر یہ شہر صدر ہم میں نہ ہو اتحاد ہوگا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. آپ قوم اتحاد چاہیے, لاؤ والی بندے نہیں چاہیے. میں نے اس لیے پہلی عرض کیا شہر صدر میں اور لاؤ والی ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. لاؤ والی نہیں چاہیے لیکن شہر صدر رکھنے والے لوگ چاہیے جن کے دلوں میں گنجائش ہو, وہ ہر بات کے اوپر دوسرے کو دین سے خارج نہ کرے, ہر بات پہ دوسرے کو حق سے محروم نہ کرے. اصل امیر المومنین کے شہر صدر کا جو عالم تھا, درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم, ایک موقع تھا جب تک خوارج نے مسلمانوں پر شمشیریں نہیں اٹھائی تھی, صرف امیر المومنین کے خلاف بول رہے تھے. اس موقع پر بھی امیر المومنین بیت المال سے ان کو زندگی گزارنے کے لیے پیسے دے رہے تھے. امیر المومنین کے ماننے والوں نے آ کر کہا کہ مولا یہ آپ کے لیے برے برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ جمعے کے خطبے کے اندر کھڑے ہو کر اپنی گفتگو بیچ میں شروع کر دیتے ہیں, خود کو بھی کاٹ دیتے ہیں. فرمایا جب تک میرے خلاف کہہ رہے ہیں میں بیت المال سے ایک حصہ نہیں کاٹ رہا. اس کو ہم شرعی صدر کہتے ہیں, اس کو ہم شرعی صدر کہتے ہیں. یہ تمام حقائق مسلمہ تاریخی حقائق ہیں جو بلاغت کے اندر درج ہوئے ہیں, اس کو ہم شرعی صدر کہتے ہیں. اب آپ تصور فرمائیے کتنا فرق ہے اس شرعی صدر میں اور میرے جیسے تنظیم کے کسی پارٹی کے کسی موومنٹ کے کسی گروپ کے لیڈر میں جو کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ دین سے باہر. یہ شرع صدر, اگر یہ شرع صدر نہیں ہوا آپ اتحاد کیسے لائیں گے؟ اذان محترم کے دو جمع دو چار کسی بات ہے ریاضی, آپ کو قوم کو لے کے چلنا ہے, متحد کرنا ہے, آپ کو شرع صدر چاہیے. اور شرع صدر میں, میں تیسری دفعہ اصرار کر رہا ہوں, شرع صدر میں لاوبالی نہیں ہونا ہوتا. لاوبالی انسان ایک اور کیٹیگری ہے, اس کا شرع صدر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ حق اور ناحق کو نہ پہچانتا ہو, یہ لاوبالی انسان ہے. اپنی ذمہ داری اور غیر ذمہ داری کو نہ سمجھتا ہو, یہ لاوبالی انسان ہے. ایک شخص ہے جو تمام تر چیزوں کو پہچانتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو حق دیتا ہے, اس کو ہم شرع صدر کہتے ہیں. یہ تمیز تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی کے واقعات شرع صدر سے بھرے ہوئے ہیں. کس کس طرح سے کس کس مقام پر حتیٰ دشمنوں کو حق دیتے تھے, دوستوں کو تو چھوڑ دیجیے. میں بس روایت بہت نفیس ایک روایت موجود ہے, مولا چھٹے امام کی حیاتی طیبہ سے درود بھیجے گا, رات کو تشریف فرما ہو گئے, اندھیرا بہت سخت اندھیرا تھا. رابی کہتا ہے میں نے دیکھا مولا اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں کے اندر سفر کر رہے ہیں. کہتا ہے میں ڈرا کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا. کہنے لگا میں خاموشی سے پیچھے پیچھے چلنے لگا, ایک موقع پر میں نے دیکھا امام رک گئے اور انہوں نے کندھے پہ جو وزن اٹھایا ہوا تھا شاید وہ گر گیا. امام نے آواز دے کر پکارا کہ فلانی تم یہاں کرو سامنے آ جاؤ. وہ سامنے آ گیا, مولانا فرمایا جو کچھ گرا ہے اسے اٹھاؤ اور اس پوری بٹا. کہتا ہے میں نے زمین پہ ٹٹولنا شروع کیا, اندھیرا بہت سخت تھا, ٹٹولنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید روٹیاں تھیں جو گری. تو کہتے ہیں ہم نے روٹیاں جمع کی اور اس تھیلی میں ڈال دی. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے چاہا کہ وہ تھیلی اٹھاؤں, میں بوری اٹھاؤں, پھر میں نے کہا نہیں یہ بوری میں خود اٹھاؤں گا. امام نے بوری اٹھائی. کہنے لگے امام ایک چوراہے تک تشریف لائے, جو شہر کا مرکزی چوراہا تھا اس زمانے میں, غریب غربا لوگ چوراہے کے اوپر جمع ہو کے وہیں سو جایا کرتے تھے. کہنے لگا کہ وہ وہاں پہ کافی غریب غربا سو رہے تھے اور امام نے مجھ سے کہا کہ ہر شخص کی جو یہاں پہ سو رہا ہے اس کے سونے کی جگہ کے نیچے ایک روٹی رکھتے چلے جاؤ, ہم اسی سے اس کام کو کوئی اٹھے نہیں. کہتا ہے میں نے اور امام نے دونوں نے روٹیاں وہاں سوئے ہوئے افراد کے سوئے کی جگہ کے ساتھ ساتھ رکھنا شروع کر. اتنی دیر میں روٹیاں ختم ہو گئی, روٹیاں ختم ہو گئیں. پھر جب واپس جانے لگے تو واپس جاتے میں نے امام سے پوچھا کہ مولانا یہ سب آپ کے چاہنے والے تھے؟ امام نے فرمایا اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے تو گھر پہ دسترخوان تو بلاتے, گھر پہ دسترخوان تو بلاتے. ہمیں معلوم ہے ہمارے گھر نہیں آئیں گے, چونکہ یہ ہمارے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے ہم ان کو روٹیاں دے جائیں, ہم ان کو روٹیاں دے جائیں. تیار کیا گیا اسلام کے احکام میں. خوبی یہ ہے کہ آپ حکم پہ عمل کریں گے آپ کو معنوی کمال بھی نصیب ہوگا اور معاشرے کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی. ایک معنوی کمال ہے, ایک انسان کے اندر خوبی ہے شرع صدر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے شرع صدر کہا کہ رب اشرح لی, اے خدا میرے دل کو وسیع کر. لیکن ایک آدمی کی اچھی معنوی صفت معاشرے کو بھی ترقی دے دیتی ہے, معاشرے کے اندر وحدت آتی ہے, معاشرے کے اندر اتحاد آتا ہے. اور یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا, اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں, اپنے کام کو انجام دیں, شرع صدر کو اپنی ذات کے اندر لانے کی کوشش کریں. اچھا شرع صدر کی ذات میں لایا کیسے جاتا ہے؟ وقت ختم ہو چکا ہے, میں چند منٹ صاحب کے اور لیتے ہوئے صرف اس گفتگو کو اختتام کر کے جاؤں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس پہ جو آپ کو پسند نہیں آ رہی, دو طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی کام ہوا, اچھا ایک دفعہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی آبزرویشن بہت کمزور ہے, اسے نظر ہی نہیں آتا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. صحیح ہے, یہ تقریباً وہ لاہو والی ٹائپ کا ہو گیا, اس کو ہم الگ کرتے ہیں, میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہے, جیسے ہی وہ کہیں داخل ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کیا چیز کیسے رکھی ہے, صحیح رکھی ہے یا غلط رکھی ہے. اچھا اب دو راستے, آپ کو پتا چل گیا یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے, دو راستے ہیں آپ کے پاس. یا آپ کہیں کہ جس نے کیا ہے غلط کیا ہے, غلط انسان ہے, یہ ہے وہ ہے, ایک راستہ. چلیے معذرت کے ساتھ میں ایک دنیاوی مثال دے دیتا ہوں. مجھے دنیاوی مثال دینے میں بڑا مزہ آتا ہے, چونکہ دنیاوی مثالیں ہمارے لیے بہت کنوینسنگ ہوتی ہیں. آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ایک انتہائی عقل مند آدمی آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر کے گیا ہے جو دنیا میں نہیں کی جاتی. اب وہ غلط طریقے سے اوورٹیک کر گیا ہے, کوئی آپ کو عجیب طریقے سے ہارن مار گیا ہے, جو کچھ بھی کیا اسے. اچھا اب غلط کام تو ہو گیا, آپ کے آبزرویشن میں بھی آ گیا کہ ہاں بھائی یہ مجبوری بہت بڑا بلنڈر کیا ہے, صحیح نہیں. اب دو راستے آپ کے پاس, یا تو آپ کوڑیے اور گالیاں دیجیے جو ہمارا معاشرہ معمولن کر رہا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے شرع صدر کی کمی. دوسرا ایک اور راستہ ہے, ایک بات سوچیے گا کہ کیا یہ سسٹم کی غلطی نہیں ہے کہ اس کو سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے؟ ہمارا سسٹم کہاں ڈرائیورز کو سکھا رہا ہے؟ نہیں سکھا رہا, ٹھیک ہے سسٹم کی غلطی ہے, تو اس کی بھی غلطی ہے, لیکن بڑی غلطی سسٹم کے نہ ہونے کی ہے, سسٹم کے نہ ہونے کی ہے. یہ بیچارہ دیہات سے اٹھ کر آیا ہے, اس نے اپنے دیہات میں اب تک بیل گاڑیوں اور بیل گاڑیاں چلائی تھیں, اور اس کو ایک گاڑی کے اوپر بٹھا دیا گیا جس کو اب یہ چلا رہا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ بیل گاڑی چلایا کرتا. اور یہ جہاں پہ گاڑیاں چلاتا تھا بیل گاڑی, وہاں پہ دوسری بیل گاڑی سامنے سے نہیں آتی تھی, اس کے سامنے بار بار آتی, اس کو دونوں کا فرق نہیں ہونا. میں نے آپ کی تفنن کی خاطر کہا آپ کو ایک بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا, اس کی کچھ غلطی ہے اور بھی بہت ساری غلطیاں کہیں اور سے اس کے اوپر امپوز ہوئی. اچھی تعلیم اس کو شاید نہیں ملی, اس کو ٹریننگ نہیں ملی, اس کی ممکن ہے کوئی ضرورت بھی ہو کہ یہ حرکت نہیں کر رہا ہوں. اچھا ممکن ہے بالکل صحیح آدمی ہو, آج مجبوراً کسی وجہ سے کوئی مشکل ہے, ایمرجنسی ہے, اس کی وجہ سے شاید کرنا پڑ رہا ہے. آپ کہیں گے نہیں میں نے دیکھا بالکل جوان سا لڑکا تھا, جوان کو ایمرجنسی نہیں آتی ہے, جوان کو بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ شرع صدر ہے, یہ لانا پڑے گا. اگر صحیح بھی کرنا ہے نا تو پہلے یہ شرع صدر لانا پڑتا ہے. آپ کو صحیح کرنا ہے معاشرے کو, پہلے اپنے اندر ایک تحمل لانا پڑتا ہے. کہ بھئی ٹھیک ہے یہ غلطی ہے لیکن ہم اس کو صحیح کرنا ہے, اپنی ذمہ داری کو احساس کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ یہ کام کرتے ہیں خود بخود اتحاد بننا شروع ہو جاتا ہے, خود بخود ایک وحدت آنا شروع ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. البتہ تکلیف دے, بعض لوگ بہت تکلیف دے, بعض لوگ بہت تکلیف دے. حتیٰ یہ میں عرض کرتا چل رہا ہوں, یہ شرح صدر جو ہم نے اتنی آسانی سے عرض کرنے کی کوشش کی, ہر جگہ اتنا آسان نہیں تھا, حتیٰ اہل بیت کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اللہ کے رسول کے سامنے جب حضرت حمزہ کو مارنے والا قاتل آیا, اللہ اکبر, اللہ کے رسول کے لیے بہت سخت تھا. جب اس حبشی کو دیکھا تو اللہ کے رسول کو حضرت حمزہ یاد آیا, اللہ کے رسول کو گریہ کیا, اس کے بعد حبشی سے کہا کہ میں تجھے معاف کیا, مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں. اللہ کے رسول کے لیے بھی آسان نہیں تھا, بہت سخت تھا. اللہ کے رسول کا امتحان تھا. اللہ کے انبیاء, اوصیاء, اولیاء سب امتحانات دیتے, سب امتحانات دیتے. اور ایک وقت آیا مدینے کے اندر قحط تھا, مدینے کے اندر قحط تھا اور مولا چوتھے سرکار گندم تقسیم کر رہے تھے, ہر ایک کی جھولی میں گندم ڈالتے تھے, کوئی برتن لا رہا تھا کوئی جھولی پھیلاتا تھا. مولا چوتھے امام گندم لیتے تھے جھولی میں ڈال دیا تھا, ایک آدمی نے جھولی پھیلائی ہے, مولا نے گندم لی اس کی جھولی میں بٹھا دیا, کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اور امام نے سر جھکائے ہوئے عجیب جملہ فرمایا, کہا جو میرے بابا کی پیشانی میں پتھر مارے میں بھول سکتا ہوں, کیا میں بھول سکتا ہوں جس نے میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارا تھا, جس سے حضور جناب سے نیچے آئے تھے, کیا میں بھول سکتا تھا؟ کعب میں نانے جان نہیں ہے, آج تو مانگنے والا بن کے آیا ہے, لہذا تجھے بھی دیں گے. اہل بیت تھا علیہ السلام کا عظیم شان صبر اور یہ سید صابرین. عزیزو سید صابرین کا صبر منصب امامت اور مقام کو دیکھتے ہوئے, لیکن بس کوئی انسان پوچھے بی بی زینب کا صبر کیسا ہے, ان بی بی کا صبر کیا. کربلا نے سید الشہداء کے لاشے کے حوالے سے بی بی کے دو مواقع نظر آتے ہیں جو بی بی نے کچھ ارشاد فرمایا ہے اور بہت عجیب ارشاد فرمایا. اہل بیت علیہ السلام کے بعض کلمات میں ان کے دل کا غم جھلک رہا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کس غم کے ساتھ ارشاد کیا. میں ان دو جملات سے پہلے سید الشہداء کا وہ جملہ کہہ دوں جب وہ علی اصغر کے لاش پر پہنچے اور فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. نہیں معلوم کتنا غم ہونا چاہیے سید الشہداء کے اس روح دل کے اندر. کسی کے تو شہداء فرماتے وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, بس اس کربلا کے اندر ایک منظر آیا جب لاشوں کو زمین پر رکھا گیا اور لاشوں کو پامال کیا جانے لگا, تمام لاشیں زمین پر تھے, ہر قبیلے کا آدمی آیا کہا یہ ہمارا لاشا ہے یہ پامال نہیں ہوگا. اسدی قبیلہ لے گیا, بجلی قبیلہ لے گیا, حبشی بھی لے کر چلے گئے, جب سب لے کر چلے گئے ہاں سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.